قولہ۔ رہا باقی دوسری صفات کا ذکر، بے شک وہ جیو میں بیج کی طرح موجود ہیں جو بغیر خدا تعالیٰ کی کاریگریوں کے، جن کا مرزا صاحب جوڑنا جاڑنا نام رکھتے ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اقولو، میں کہتا ہوں کہ جو خاصیتیں اور قوتیں با اقرار ماسٹر صاحب روحوں میں ضرور موجود ہیں، گو بزوم ان کے بیج کی طرح ہی صحیح، مگر وہ موجود ہو کر معدوم کے برابر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بھی تو کوئی بیان کی ہوتی۔ کیا وہ قوتیں اور خاصیتیں روحوں میں بے فائدہ طور پر ہیں، جن کے وجود سے پرمیشر کو جوڑنے جاڑنے کے وقت کچھ مدد نہیں ملی؟ ظاہر ہے کہ پرمیشر کو ان خاصیتوں اور عجیب قوتوں سے جوڑنے جاڑنے کے وقت بڑی بھاری مدد ملی جس نے پرمیشر کا نام رکھ لیا اور اس کا پرمیشر پن ثابت کر دکھایا۔ اور اگر وہ خاصیتیں روحوں میں نہ ہوتیں تو بتلاؤ کہ پرمیشر کر کیا سکتا تھا؟ کون سی روحانی خاصیت اپنے گھر سے لاتا، اور کیوں کر ایک بے جان جسم کو ایک زندہ انسان بنا کر دکھلاتا؟ بھلا ننگی نہاتی کیا اور نچوڑتی کیا؟ یہ تو روحوں کا اس پر سراسر احسان ہے جو بنے بنائے اور گھڑے گھڑائے ما تمام اپنی عجیب خاصیتوں اور قوتوں کے اس کے ہاتھ آ گئے۔ قسمت اچھی تھی، مفت کا نام ہو گیا، پرمیشر بن بیٹھا۔ ورنہ غور کرنے والی عقلوں پر ظاہر ہے کہ جوڑنا جاڑنا بغیر ان عجیب خواص اور طاقتوں کے جو روحوں اور مادوں میں پائی جاتی ہیں، کچھ چیز نہیں ہیں۔ بلکہ اگر وہ خواص روحوں اور مادوں میں پائے نہ جاویں تو ممکن ہی نہیں کہ ہندوؤں کے پرمیشر سے جوڑنے جاڑنے کا کام بھی انجام پذیر ہو سکے۔ مثلاً اگر جسموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک اتصالی قوت نہ پائی جائے، جس کو قوت کشش اتصال کہتے ہیں، تو ہندوؤں کے پرمیشر کو ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ کم سے کم دو ذروں میں بھی پیوند کر کے دکھلاوے۔ اسی طرح جو جوڑنے جاڑنے میں روحانی خواص نمایاں ہوتے ہیں، ان میں بھی ہندوؤں کے پرمیشر کی ہرگز مجال نہیں ہے کہ بغیر حمایت و مدد روحوں اور ان کی عجیب خاصیتوں اور صفتوں کے، جن کو ماسٹر صاحب بیج کی طرح خیال کرتے ہیں، کوئی صنعت بنا کر دکھلا سکے۔ یہ بات تو نہایت درجے پر ظاہر ہے کہ ایسے پرمیشر کی جس نے نہ روحوں اور نہ ان کے خواص کو پیدا کیا، اور نہ ذرات اجسام اور ان کی خاصیتوں کو خلت وجود بخشا، صرف جوڑنے جاڑنے میں کچھ بھی ہنگ پھٹکری خرچ نہیں آتی، بلکہ خواص پہلے ہی جدا جدا چیزوں میں کچھ پوشیدہ تھے، وہ باہم روح اور جسم کے ملنے سے خود بخود نمایاں طور پر نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان میں پہلے ہی سے یہ خاصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ باہم ملنے سے خانخواہ ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا کی لاکھوں چیزوں میں یہی خاصہ پایا جاتا ہے کہ ان کے باہمی امتزاج اور اختلاط سے ایک عجیب قسم کا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو الگ الگ ہونے کی حالت میں مخفی و محجوب ہوتا ہے۔ سو یہ بات ہرگز نہیں کہ جو شخص ان دو چیزوں کو باہم ملاتا ہے وہ اپنے گھر سے ایک خاصہ لا کر ان میں ڈال دیتا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے، وہ دونوں چیزیں الگ الگ طور پر وہ خاصہ اپنے اندر رکھتی ہیں جو ان کے اکٹھے ہو جانے سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً گھی اور شہد اور سہاگے میں یہ خاصیت ہے کہ ان تینوں کے ملانے سے یہ خاصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کشتہ زر یا نقرہ وغیرہ کو، جو بالکل خاکستر و خاک ہو گیا ہو، اس میں رکھ کر بوتا میں آگ دی جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی صورت میں سونا چاندی یا جو کچھ ہو قبول کر لیتا ہے۔ بس یہ خاصیت جو ان تینوں جزوں کی ترکیب سے کشتے کے زندہ کرنے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایسی خاصیت ہے کہ خواہ ہندوؤں کا پرمیشر ان تینوں چیزوں کو باہم ملاوے، اور خواہ ایک 10 برس کا بچہ ان کو باہم مخلوط کرے، دونوں کے ہاتھوں سے یہ خاصیت پیدا ہوگی۔ یہ نہیں کہ ضرور پرمیشر کے ہاتھ سے ہی پیدا ہو اور دوسرے کسی شخص کے ہاتھ سے پیدا نہ ہو سکے۔ روحوں میں بہت سے خواص اور عجیب طاقتیں اور استعدادیں پائی جاتی ہیں، جن کو قرآن شریف نے استعفاء سے ذکر کیا ہے۔ مثلاً ان میں چند قوتیں اور استعدادیں یہ ہیں جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ نمبر 1، علوم اور معارف کی طرف شائق ہونے کی ایک قوت۔ نمبر 2، علوم کو حاصل کرنے کی ایک قوت۔ نمبر 3، علوم حاصل کردہ کے محفوظ رکھنے کی ایک قوت۔ نمبر 4، محبت الہی کی ایک قوت۔ نمبر 5، لذت وصال الہی اٹھانے کی ایک قوت۔ نمبر 6، مکاشفات کی ایک قوت۔ نمبر 7، مؤثر اور متاثر ہونے کی یا یوں کہو کہ باہم عامل اور معمول ہونے کی ایک قوت. نمبر 8 تعلق اجسام قبول کرنے کی ایک قوت. نمبر 9 تخلق با اخلاق اللہ کی ایک قوت. نمبر 10 مورد الہام الہی ہونے کی ایک قوت. نمبر 11 بستی و قبضی حالت پیدا ہونے کی ایک قوت. نمبر 12 معارف غیر متناہیہ کے قبول کرنے کی ایک قوت. نمبر 13 رنگین برنگے تجلی الوہیت ہونے کی ایک قوت. نمبر 14 عقلی قوت جس سے امتیاز حسن و قبا ان پر ظاہر ہوتا ہے. نمبر 15 القائے اثر و قبول اثر کی ایک قوت بمقابلہ اپنے اجسام متعلقہ کے. نمبر 16 اقرار بوجود خالق حقیقی کی ایک قوت. نمبر 17 اجسام کے ساتھ اور ان کے اشکال خاصہ کے ساتھ مل کر بعض نئے خواص کے ظاہر کرنے کی قوت. نمبر 18 ایک قوت کشش باہمی جس کو مقناطیسی قوت کہنا چاہیے. نمبر 19 ابدی طور پر قائم رہنے کی ایک قوت. نمبر 20 جسم مفارق کی خاک سے خاص تعلق رکھنے کی قوت جو کشفی طور پر ارباب کشف قبور پر ظاہر ہوتی ہے. ایسا ہی اور بھی بہت سی ایسی قوتیں ہیں جن کا مفصل بیان نہایت لطافت اور خوبی سے قرآن شریف میں مندرج ہے، اور ہم کو اگر شرطی رسالہ کے لکھنے کا موقع ملا تو ہم ان سب قوتوں اور روحانی خواص کو بحوالہ آیات بینات قرآنی معقول اور مفصل اور مدلل طور پر اسی رسالے میں جو وید اور قرآن کے موازنے کی غرض سے ہوگا درج کریں گے. اب اس جگہ ہم مقرر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کا یہ بیان کہ یہ سب قوتیں روحوں میں بیج کی طرح موجود ہیں اور جب تک جسم کا روح کے ساتھ تعلق نہ ہو تب تک ان کا عدم و وجود برابر ہے، اس بیان میں ماسٹر صاحب نے بڑا دھوکہ کھایا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ روحوں اور جسموں کے ملنے کے بعد روحانی اور جسمانی خاصیتیں وجود انسان میں چمکتی ہیں وہ گویا ان کے پرمیشر کی کاریگری سے ظہور پذیر ہوتی ہیں. حالانکہ یہ خیال بالکل غلط اور نامعقول ہے جو موٹی سمجھ سے پیدا ہوا ہے، بلکہ اصل بات تو وہی ہے جس کو ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ جو مخفی طور پر روحوں اور جسموں میں الگ الگ خواص پائے جاتے ہیں وہی باہم ترکیب اور امتزاج سے نمایاں ہو جاتے ہیں اور حالت تعلق جسم و روح تک قائم رہتی ہے. یہ بات فی الحقیقت سچ اور راست راست ہے، جس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جو خواص بعد ترکیب اور تعلق ارواح و اجسام ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ سب خواص نہ مجرد اجسام سے کھلے کھلے طور پر مترتب ہو سکتے ہیں نہ مجرد ارواح سے، بلکہ ان کا ظہور و بروز کامل طور پر اجسام اور ارواح کے باہمی تعلق پر موقوف ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے میں اس رسالے میں اس سے پہلے تحریر کر آیا ہوں کہ ارواح کو اپنی سعادت تامہ تک پہنچنے کے لیے عالمی آخرت میں کوئی ابدی جسم ملنا ضروری ہے، تا اس تعلق جسم کی وجہ سے وہ خواص کامل طور پر ظاہر ہو جائیں کہ جو مجرد روحوں میں بدین صفائی و کمال ظاہر نہیں ہو سکتی. مگر افسوس کہ اس ابدی تعلق جسم و روح کو وید نہیں مانتا اور صرف روح کو جسم میں بقول ماسٹر صاحب بجز تعلق جسم کوئی روحی خاصہ نمایاں طور پر جلوہ پذیر نہیں ہو سکتا. لذات کاملہ نجات و وصال الہی کے اٹھانے کے لیے کافی سمجھتا ہے، حالانکہ ابھی بیچارہ ماسٹر صاحب اقرار کر چکا ہے کہ روحانی صفات بجز تعلق موجودہ جسم کے کسی قسم کی کمالیت ظاہر نہیں کر سکتی. اب وید کو کون سمجھاوے اور دیانند کی روح تک اس خبر کو کون پہنچاوے تا وہ ماسٹر صاحب سے سبق لے کر اپنے وید بھاش کی غلطیوں کو درست کر دیں. میں نے پہلے سے اسی رسالے میں درج کر دیا ہے کہ جو جو صفات خداوند کریم جل شانہ نے ارواح میں رکھے ہیں یا جو جو خاصیتیں ذرات اجسام میں مودہ کی ہیں وہ اگرچہ بجائے خود الگ الگ بھی ثابت و متحقق ہیں، مگر ان کا ظہور بین اس وقت ہوتا ہے اور ان کے فوائد اس وقت بطور اتم و اکمل کھلتے ہیں جس وقت جسم اور روح کا باہم تعلق ہوتا ہے. اس کی مثال بھی اسی پہلے موقع میں میں نے یہ دی تھی کہ جیسے تصویر کو آئینے میں رکھنے میں تصویر کا رنگ و روپ زیادہ تر نظر آ جاتا ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ آئینہ تصویر میں کوئی نقش بڑھا کر دکھا دیتا ہے. بلکہ نقوش تو وہی ہوتے ہیں جو ہیں، ہاں البتہ آئینے میں وہ سب نقوش صاف طور پر نظر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی جو خواص ارواح میں ہیں، ان کا آئینہ جسم اور جسمی شکلیں ہیں، اور جو خواص ذرات اجسام میں ہیں، ان کا آئینہ ترکیب جسمی اور وہ روحیں ہیں جو ان کے ساتھ تعلق پکڑتی ہیں۔ اور درحقیقت ان چیزوں کا باہم آئینے کا کام دینا یہ بھی ایک فطرتی خاصہ ہے۔ اور اگر خدا تعالی ارواح اور ذرات اور اجسام کا خالق نہیں، تو اس کو اس خاصے کے پیدا کرنے میں ذرا دخل نہیں، کیونکہ خواص اشیاء کے تو خواہ نہ خواہ اپنے موقع پر ظہور میں آ جاتے ہیں، اور درحقیقت یہ خاصہ بھی انہی خواص ارواح و اجسام میں سے ہے جن کو آریہ لوگ غیر مخلوق اور انادی کہتے ہیں۔ لیکن اب ماسٹر صاحب اپنے پرمیشر کی پردہ پوشی کے لیے اس پر یہ احسان کرنا چاہتے ہیں کہ تا اس خاصے کی پیدائش اس کی طرف منسوب کی جائے، سو یہ کسی طرح منسوب نہیں ہو سکتی۔ پنڈت دیانند صاحب اپنے وید بھاش اور ستیارت پرکاش میں صاف اقرار کر چکے ہیں کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی، جو ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں وہ پیچھے سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ سو اگر یہ خاصہ پہلے الگ الگ دو چیزوں میں مخفی طور پر موجود نہیں تھا، تو پھر بعد میں کہاں سے آ گیا؟ دنیا میں صدہا صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اول دو چیزوں میں کوئی خاصیت چھپی ہوئی موجود ہوتی ہے، اور پھر ان دو چیزوں کے باہم ملا دینے سے وہی خاصیت بڑی تیزی اور شوخی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ دو دواؤں کی ترکیب سے ایک نئے مزاج اور خاصے کی دوا نکل آتی ہے، مگر در حقیقت وہ مزاج اور خاصہ کچھ نیا نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں دواؤں میں الگ الگ طور پر مخفی ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی دو رنگوں کے ملانے سے ایک نیا رنگ نکل آتا ہے، مگر وہ در حقیقت نیا نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں رنگوں میں اس حالت علیحدگی میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا ہی دو مختلف مزے کے طعام کو ملا کر تیسرا مزہ جو نیا دکھائی دیتا ہے نکل آتا ہے، مگر وہ بھی در حقیقت نیا نہیں ہوتا۔ سو میں کہتا ہوں کہ اگر انہی اجزائے متفرقہ و خواص متفرقہ کو ملا کر کوئی مشترک خاصہ پیدا کرنا جو حقیقت میں پہلے ہی مخفی تھا پرمیشر ہونے کی نشانی ہے، تو پھر آریہ لوگ انگریزوں اور دوسرے یورپ کے صناع لوگوں کو کیوں سجدہ نہیں کرتے اور ان کو اپنا ایشر کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ان لوگوں کے کام ایسے پرمیشر کے مشابہ نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے بھی ہندوؤں کے پرمیشر کی طرح خواص متفرقہ اشیاء عالم پر اطلاع پا کر صدہا صنعتیں نہیں نکالیں؟ بلا شبہ نکالی ہیں، اور اب تک ہر یک پیشے اور کارخانے کے متعلق ہزارہا جدید صنعتیں نکالتے جاتے ہیں۔ سو اگر ہندوؤں کے پرمیشر کا بھی اتنا ہی کام ہے کہ علم خواص اشیاء حاصل کر کے طرح طرح کی صنعتیں بمنصہ ظہور لاوے، تو پھر ان لوگوں اور ایسے پرمیشر میں صرف کمی بیشی علم کا فرق ہوگا۔ اگر ان لوگوں کو وہ اعلیٰ قسم کا علم معلوم ہو جائے، تو یہ بھی ایک طور کے پرمیشر بن جائیں گے۔